بتایا کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی تبرک والی چیزوں کو ان کے گھر والوں نے محفوظ رکھا. اگر تبرکات کو محفوظ رکھنا شرک ہوتا اس طریقے پہ وہ لوگ کے جو توحید کا مفہوم نہیں سمجھتے اور صحیح توحید ان کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ اس توحید کے نشے میں ہر چیز کو شرک سمجھنے لگتے ہیں. ہر چیز شرک ہے. ارے اللہ کے بندو, ہر چیز شرک نہیں ہوا کرتی. شرک کی ایک تعریف ہے, شرک کا ایک مفہوم ہے. شرک کی جو تلوار ہے نبی پہ مت چلاؤ اس کو. تو ہارون اور موسیٰ کے گھر والوں نے دونوں نبیوں کی چیزوں کو محفوظ رکھا. اگر یہ شرک ہوتا تو وہ اس کو محفوظ نہ رکھتے. پھر ان کے ماننے والوں نے ان کو محفوظ رکھا. پھر نسل در نسل اللہ نے اس چیز کو چلایا. اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کیسے چلاتا اس چیز کو؟ اللہ سے زیادہ تم حکمت کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے زیادہ بڑے حکیم ہو؟ تمہیں زیادہ پتا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو زیادہ پتا ہے. اللہ یعلم من خلق, وہ حکیم ہے. اس نے ان متبرکات کو محفوظ رکھا اور ان متبرکات تبرکات کی وجہ سے اس قوم کو اللہ نے دشمن پہ غالب کیا. تو دیکھیے اسلام میں اعتدال ہے, عدل بھی ہے اعتدال بھی ہے. تو اس عدل کا مطالبہ یہ ہے کہ سد ذرائع کو ہم استعمال کریں لیکن توحید میں اتنے دور نہ نکل جائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور وہ چیزیں کہ جن میں برکت رکھی گئی ہے ان کا ہم سرے سے انکار کریں. تو نبی کے آثار کو محفوظ رکھنا اور ان کو دیکھنا, ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا, یہ شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ یہ چیز ثابت ہے. ہاں اگر کسی مقام پر اس بات کا خطرہ ہو کہ لوگ شرک کرنے لگیں گے اور ان جگہوں کی پوجا ہونے لگے گی تو پھر آپ لوگوں کو سمجھائیے یا وہاں جانے سے روکیے. لیکن فی نفسی ہی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کی متروکہ اشیاء میں برکت ہوتی ہے, جس طریقے سے قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. تابوت جب آیا اور تابوت کو انہوں نے کھولا, تابوت کے اندر چیزیں رکھی ہوئی تھیں, قرآن نے حدیث نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی. بہرحال تابوت آ گئے. اب تابوت صاحب آ گئے, اب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کا فیصلہ پہلے جو ہو چکا تھا, دشمن پر روب قائم ہوا. فرشتوں نے اس تابوت کو اٹھایا ہوا تھا. یہ تابوت جب ان کے پاس پہنچا تو تالوت نے اس تابوت کو دیکھا اپنے دروازے پہ, پایا اس کو, اعلان کیا اور اپنے اس وقت کے نبی سے کہا کہ اللہ تعالی نے اس کھوئے ہوئے ہماری قومی متاع کو, وہ متاع جو ہماری متاع حیات تھی جو ہم سے چھن گئی تھی, اس کو اللہ نے واپس بھیج دیا ہے. اور جب تابوت آیا تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ, اس سے پہلے کہا آیت ملکی ہی, اس کی بادشاہت کی نشانی, اور اب یہ کہا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم, تم لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی نشانی ہے یعنی عبرت ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہمیں کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی اس قوم میں ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے جو طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کر رہے تھے, ایک یہ دلیل اور حجت قائم کی کہ وہ کھویا ہوا اور چھینا ہوا تابوت واپس آ گیا جو مقدس تابوت تھا جس میں برکت والی چیزیں تھیں, اور یہ برکت والی چیزیں ہارون اور موسیٰ کے گھر والوں نے محفوظ کی ہوئی تھیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس صندوق کے اندر تورات کا اصلی نسخہ موجود تھا, بعض نے یہ لکھا کہ اس کے اندر وہ تختیاں تھیں جن کو الواح یا لوح کے نام سے قرآن نے یاد کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں, اور بعض نے یہ بتایا کہ اس تابوت کے اندر عصائے موسیٰ تھا, اور بعض نے کچھ اور چیزیں بتائیں, واللہ اعلم. لیکن بہرحال یہ تابوت فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا. اس وقار اور اس رعب والی صورت میں یہ تابوت واپس آیا, اور اس تابوت کے واپس آنے کے بعد پھر طالوت نے اپنے لشکر کو تیار کیا دشمن سے مقابلے کے لیے, اور یہ نبی بھی ہیں ان کے ساتھ, نبی بھی ہیں اور طالوت بھی ہیں. اس طریقے پہ یہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. جب دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. جیسا کہ عموماً یہ دستور ہوتا ہے کہ قائد لڑائی سے پہلے اپنے لشکر اور اپنے سپاہیوں کو تیار کرتا ہے, ذہنی طور پہ, قلبی طور پہ ان کے سامنے تقریر کرتا ہے, ان کو جوش دلاتا ہے. تو اس مقام پر آ کر طالوت نے اپنے لشکر کے سامنے جو تقریر کی اس میں ان سے کہا کہ آج ہماری دشمن سے لڑائی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے. کیونکہ یہ طویل واقعہ ہے جس کا اگلی آیات کے ساتھ گہرا ربط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے لے کر اس سپارے کی آخری آیت 292 پہ یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے, جہاں پر انبیاء و رسل کی ایک دوسرے سے افضل ہونے اور ان کے درجات کی بلندی کو اللہ تعالی بیان کرتا ہے. یہ دوسرے سپارے کا وہ آخری رکوع ہے جس میں جالوت اور طالوت کے اس قصے کو, اس کا گویا کہ اختتام ہو رہا ہے, جس کو گزشتہ چند ہفتوں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مخصوص دور ایسا گزرا جس میں ایک مخصوص علاقے اور قوم کو اللہ تعالی نے آزمایا، اور اللہ تعالی کی آزمائش کے مختلف طریقوں کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے ان گناہوں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے دشمن کو ان پہ مسلط کیا. جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالی نے دشمن کو غالب کیا، تو وہ اپنے وقت کے نبی کے پاس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی اس درخواست کو پیش کیا کہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ذلت و رسوائی اور غلامی سے چھٹکارا دلائے. یہاں سے ایک اہم سبق غلامی کی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان کبھی کسی غیر مسلم کافر طاقت کی غلامی میں زندگی نہیں گزارا کرتا، اس لیے کہ جس دین پر وہ عمل پیرا ہے، جس دین کو وہ جانتا ہے، جس معبود کا وہ نام لیتا ہے، وہاں یہ چیز ہے کہ الدین کلہ للہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. اسی دوسرے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک تم پر جہاد واجب ہے، فرض ہے، جب تک اس زمین کے اوپر فتنہ قائم ہے. دین کو غالب کرنے کے لیے کوششیں پوری زندگی اس میں تم نے لگا دینی ہے. تو ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ مسلمان کبھی غلامی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا. مسلمان آزاد قوم ہے اور وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، کسی کافر کو وہ یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اس پہ مسلط رہے. اس کے گناہوں کی وجہ سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو چند برس چند سال وہ اس کو برداشت کرتا ہے، لیکن ہمیشہ اس جستجو میں لگا رہتا ہے کہ کب اللہ تعالی موقع دے اور مسلمان پھر سے جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں اور اپنے آپ کو دشمن کی غلامی سے آزاد کریں. جس طریقے پہ بنی اسرائیل نے ظلم سہے، ظلم برداشت کیا اور پھر اپنے نبی سے کہا کہ ہم نے اب لڑنا ہے، اللہ تعالی نے جیسا کہ ان آیات میں ہم نے پڑھا، جب طالوت جیسے مضبوط جسم، ہنر، علم، حکمت، طاقت، ہر توانائی، ہر صلاحیت کے لحاظ سے ایک شخص کو ان پہ قائد بنا کے بھیجا، پھر کمزور ایمان کے اور فتنہ پرور قسم کے لوگوں نے جو اعتراضات کیے ان کا جواب بھی ان آیات میں موجود ہے. آخر میں یہ ہوا کہ فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، اور ہمیں قرآن یہ سبق سکھاتا ہے کمانڈروں اور قیادت اور سپاہیوں کے لیے، اس میں یہ سبق ہے کہ جب دشمن کا آمنا سامنا ہو، جنگ اور جہاد کے آداب اور قیود میں اور مسائل میں یہ چیزیں ہم نے پڑھی کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو فرمایا کہ ساتھ بڑے وہ گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے اور تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، جن کو موبقات، اجتنبوا من السبع موبقات، سات بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جن کی وجہ سے لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. ان میں جادو ہے اور ان میں شرک ہے اور ان میں کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگانا ہے، اور ان سات بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ دشمن کو میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کے انسان بھاگے. السبع الموبقات، سات وہ بڑے گناہ، اور ان میں سود ہے، اور ان میں یتیم کا مال ناجائز طریقے پہ کھانا ہے، یہ سات بڑے گناہ ہیں. تو دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور صبر سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے. یہ چیزیں قرآن کی آیات سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، اور یہ بھی یہاں سے ثابت ہوا کہ دشمن کا آمنا سامنا ہو اور قائد اور کمانڈر اور وہ جو کہ لڑنے والے لشکر کی قیادت کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو آزمائش کے طور پہ ان سے کوئی بھی امتحان لے سکتا ہے. تو ایک امتحان اللہ کی طرف سے ان کے دل میں جو بات ڈالی گئی
طالوت نے اپنے لشکر سے جنود جند کی جگہ ہے جیم نون دال اس کا اصل یہ مادہ ہے اور اس کا جو لغوی اصل معنی ہے وہ سختی کو جند کہتے ہیں اور فوجی کو جندی اس لیے جندی کہتے ہیں کہ وہ سخت ہوتا ہے سختیاں برداشت کرنے کی اس کو ٹریننگ اور تربیت دی جاتی ہے. تو مسلمان سپاہی اور مسلمان فوجی اور غیر مسلمان فوجی میں یہ فرق ہوتا ہے بنیادی فرق تربیت کے دوران کہ مسلمان کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ بنایا جاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ملکوں کی تربیت کے بہت سارے طریقے اس وقت بھی غیر مسلموں کے طرز پہ بنے ہوئے ہیں بلکہ ماہرین اور مشیر اور اساتذہ اور انسپیکٹر اور پڑھانے والے لوگ یہ سب وہی ہیں یا نصرانی اور یا یہودی جو مسلمان فوجیوں کی تربیت کیا اب کمانڈوز کی تربیت جو ہوتی ہے ہمارے ملک میں یا فوجیوں کا خون گرم کرنے کے لیے ان کو جوش دلانے کے لیے ان کے اندر جذبہ خوب کوٹ کوٹ کے پھرنے کے لیے نعرہ حیدری یا علی لگایا جاتا ہے جو کہ بذات خود اور بجائے خود شرک اکبر ہے جو خود کفر ہے. تو تربیت کا جو ماحول ہے وہ جب تک تقوی پہ قائم نہیں ہوگا اللہ کے خوف پہ قائم نہیں ہوگا حلال اور حرام میں فرق کرنے پہ قائم نہیں ہوگا بحیثیت سپاہی اور فوجی اس کی ذمہ داری کے احساس پہ قائم نہیں ہوگا تو آپ فوج کی تعداد میں خوب اضافہ کر لیں دفاعی بجٹ ہر سال بڑھا لیں اور جدید سے جدید اسلحہ لے لیں لیکن اگر ایمان نہیں ہے تقوی نہیں ہے تو یہ تمام لوہے کے ہتھیار کیا کریں گے. جب لوہے کے ہتھیاروں پہ لوہے پہ چیزوں پہ انسانوں پہ چھوٹی بڑی طاقتوں پہ انحصار اور بھروسہ کیا جاتا ہے بیچ سے ایمان اللہ تعالی تقوی کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر کبھی وہ غالب کبھی تم غالب ایک ہی بات. وہ بھی بغیر کسی عقیدے کے لڑتے ہیں تم بھی بغیر کسی عقیدے کے لڑو نہ تم میں فرق نہ ان میں فرق وہ مرے تو مرے تم مرے تو مرے. مسلمان کی موت شہادت کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے مرتا ہے اللہ کا نام بلند ہو اور مملکت اسلامیہ کی حفاظت ہو اسلام کی حفاظت مسلمانوں کی حفاظت مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت اور مسلمانوں کے اس مسلمان مسلم اسٹیٹ کی حفاظت یہ تمام عقائد ہو تو موت شہادت کی موت کہلائے. تو تربیت کے دوران اللہ کا خوف نمازوں پہ اس کی تربیت عمل صالح پہ اس کی تربیت صحیح عقیدے پہ اس کی تربیت اللہ کے خوف کے بارے میں اس کو بتایا جائے اس کی تربیت صحیح تربیت ہو جب وہ فارغ ہو تو جہاں وہ بہترین پیشہ ور اور ماہرانہ سب سپاہیانہ اور فوجیانہ صلاحیتوں کا وہ حامل ہو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا بہترین مسلمان بھی ہو تب یہ ایک اس قسم کا ایک سپاہی 10,000 پہ بھاری ہے. اور اگر یہ نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو پھر تو یہاں ان اللہ مبتلیکم بنہر طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمائے گا کہا کہ جو اس کا پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں ہے سوائے اس کے جو چلو بھر پانی پی لے غرفتم بیدی. تو یہ آیت نمبر 249 ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طالوت نے اپنے لشکر کا امتحان لیا کہ اس نہر کے اوپر سے ہم گزریں گے اور تمہیں پیاس بھی لگے گی لیکن کسی نے پانی نہیں پینا. کمانڈر کا حکم ماننا امیر کا حکم ماننا یہ واجب ہے یہ تربیت بھی جا رہی ہے کہ اپنے بڑے کا حکم ماننا ہے. تو اب وہ جب گئے اور فشربوا منہ الا قلیلا منہم ہم سب نے پانی پیا جیسے کہ ان کی فطرت تھی گزشتہ آیات میں ہمیں بتایا گیا کہ جب ان سے نبی نے کہا تھا کہ فلما کہیں ایسا نہ ہو عصا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ اگر جہاد فرض کر دیا جائے ہل عصیتم یہ گزشتہ آیات 246 نمبر کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا تھا ہل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد نہ کرو. تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم تو جہاد کریں گے لیکن وہی ہوا جس کا نبی کو ڈر تھا. تو وہاں پر یہ تھا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم. اب جب اس نہر کے قریب سے یہ گزرے تو ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے خوب جی بھر کے پانی پی لیا اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے چلو بھر پانی پیا اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے پانی نہیں پیا. لشکر تین حصوں میں تقسیم ہو گیا اور جب یہ ذرا آگے چلے فلما جاوزہ جب انہوں نے عبور کر لیا اس علاقے کو نہر کو ہوا طالوت نے والذین آمنوا معہ اور جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے. ظاہری طور پہ ایمان کا دعویٰ سب کرتے تھے لیکن جب ایمان کی آزمائش آئی کہ پانی کوئی نہیں پیے گا تو پانی نہ پینے والے ایمان والے بہت کم رہ گئے یا اپنی ہتھیلی چلو بھر پانی پینے والے لوگ بہت کم رہ گئے. ان کا یہ ذکر ہے آمنوا معہ جو اس کے ساتھ تھے. تو جب دشمن کو انہوں نے اپنے سامنے دیکھا اب یہ ان کے تصور سے کہیں زیادہ بڑا لشکر اور ان کے تصور سے کہیں زیادہ اس کا سامان حرب جنگ کا سامان جب وہ انہوں نے دیکھا تو حوصلے ہار بیٹھے اور کہنے لگے لا طاقت لنا آج ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے بجالوت و جنود جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. وہ شخص جو دشمن کے لشکر میں طالوت کے مقابلے میں کفار کا کمانڈر تھا اس کا نام جالوت تھا تو اس کی قیادت میں یہ لڑنے کے لیے آئے اور یہاں پہ جب ان کے حوصلے پست ہوئے حوصلے انہی کے پست ہوئے جنہوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا. جب خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا تو ویسے بھی سستی آ جاتی ہے تو وہ وہیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے جیسا کہ ان کے بارے میں سورہ مائدہ میں وہ آیات موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہی نے کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا موسیٰ تم اور تمہارا رب جو ہے تم لڑتے رہو انا ہاہنا قاعدون ہم یہاں بیٹھ کے انتظار کریں گے جب فتح وتح ہو گئی تو پھر ہمیں اطلاع کر دینا. یہ وہی قوم ہے دنیا کی بزدل ترین قوم یہودی اس وقت دنیا پر اپنے مکر کی بدولت چھائے ہوئے ہیں بہادری کی بدولت نہیں اپنے مکر اور ذہن کی سازش کی روشنی میں یہ فطرتاً مکار اور سازشی ذہن رکھتے ہیں. ہندو اور یہود ان دونوں کا ذہن ایک دوسرے سے مختلف اس لیے نہیں ہے کہ گائے کی روحانی اولاد وہ بھی ہیں اور گائے کی روحانی اولاد یہ بھی ہیں. گائے کے ذریعے اللہ نے ان کو آزمایا اور پھر انہوں نے گائے کے بچے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تو بیٹا ان کا رب تھا اور اس بچھڑے کی ماں ماتا گائے جو ہے وہ ان کی ماں ہے. تو یہ دونوں ہندو مکار ہیں جس طریقے پر یہودی مکار ہے. یہ بنیا یہ ہندو جو بزدل ترین قوم ہے اللہ اکبر ذرا بلند آواز سے آپ کہیں ان کی پتلونیں خراب ہو جاتی ہیں لیکن یہ مسلمانوں پہ حاوی ہیں اپنے مکر کے ذریعے مکار ہیں. یہ مسلمان کو مسلمان سے لڑائے رکھتے ہیں مسلمان کو بے وقوف بنا کے اس کے مفادات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جب مسلمان بیدار ہو جاتا ہے تو شہروں کے شہر خالی کر کے بھاگ جاتے ہیں مسلمان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے ہی. اس لیے ایک ایک مسلمان جو ہے کئی کئی کو لگا دیتا ہے. تو مسلمان فطرتاً بہادر ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور لاکھ عیوب ہوں لیکن فطرتاً مسلمان بزدل نہیں ہے اور یہودی اور ہندو یہ فطرتاً بزدل ترین قوم ہے اس روئے زمین کی ساری قوموں میں اور ساری قوموں میں سب سے زیادہ غلیظ اور گندے بھی یہ دو ہیں. تو ظاہری نجاست ہو یا حقیقی نجاست ہو بہرحال جب یہ جب یہ وہاں گئے تو کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده ایک گروہ اس لشکر میں ایمان والوں کا وہ تھا جو آزمائش میں پورا اترا اس نے کہا کہ نہیں بے وقوف تم کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتے تھے قال الذین یظنون ای یتیقنون یہاں ظن بمعنی گمان نہیں ہے بلکہ ظن بمعنی یقین ہے اور قرآن میں اکثر و بیشتر ظن بمعنی یقین ہی آتا ہے خاص طور پہ اس وقت جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، رسول کی طرف ہو، ایمان والوں کی طرف ہو. اور بعض اوقات اس کا معنی بمعنی گمان بھی آتا ہے. یہاں پر بمعنی یقین ہے. ایمان والوں میں وہ جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، وہ کہنے لگے کم من فئت قلیلت، کتنے تھوڑے تعداد کے لشکر غلبت غالب ہوئے ہیں، فئت کثیرہ بڑے لشکروں پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس طریقے پہ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا. سورہ انفال میں 10ویں سپارے کے پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، دشمن سے مقابلہ ہو، ثابت قدمی، ڈٹ جاؤ، پیچھ مت دکھاؤ، وذکر اللہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور اگلی آیت میں ہے کہ اگر آپس کا اختلاف ظاہر کرو گے تو فتفشلوا وتذهب ریحکم، دشمن کے ہوتے ہوئے بھی تم آپس میں لڑتے رہو گے تو تم ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی کہ تم بالکل ہی پست ہو جاؤ گے. دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فثبتوا، ثابت قدمی سے اکٹھے مل کے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. لیکن دشمن نے مسلمانوں کو جس طرح فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم کیا، اس کا فائدہ سب سے زیادہ اسی کو ہو رہا ہے. اس لیے قرآن نے یہاں کہا کہ اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کے آپ دشمن کا مقابلہ کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور واصبروا صبر کرو. صبر خاص طور پہ جہاد اور لڑائی اور ان ایام میں، یہ تو خاص ہے، اور عام طور پہ ہر مسلمان کے لیے ہر حالت میں صبر کریں. اگر آپ کے بارے میں کچھ ایسی بات کی جاتی ہے، تکلیف یا اذیت کا معاملہ ہے، دنیا میں پریشانی ہے، بیماری وغیرہ ہے، کیوں تو آپ صبر کریں. اور صبر ایسا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. صبر کے جو کئی معانی ہیں، ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے روکے رکھنا. نفس صبر کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو اپنے نفس کو روکے رکھنا، حبس النفس، یہ ہے صبر کا لغوی معنی، اور اس کے پھر کئی معانی ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ میدان جہاد میں خاص طور پر صبر سے کام لینا یہ تمام مجاہدین کے لیے ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ واللہ مع الصابرین. اب جب لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، آمنے سامنے فوجیں آئیں، تو اس وقت انہوں نے دعا کی ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب لڑائی کے لیے تیار ہوئے یہ مسلمان ایمان والے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ، تو وہاں انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اس دعا میں بھی صبر اور ثابت قدمی ہمیں دو چیزیں مل رہی ہیں. جس طرح سورہ انفال کی وہ آیت ہم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. وہاں پر بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، اور یہاں پر بھی ہے واللہ مع الصابرین. تو ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعا میدان جہاد میں. تو ایک سبق یہ بھی قرآن آیات سے ہمیں ملا کہ دعا کرنا بھی یہ اس وقت فائدہ دیتا ہے، اور یہ مستقل سنت ہے، سابقہ انبیاء کی بھی اور سابقہ امتوں کے ایمان والوں کی بھی، اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی، کہ آپ نے بدر کے موقع پہ، احد کے موقع پہ، اور دوسری جنگوں میں بذات خود دعا کی ہے، آپ نے دعا کی ہے. تو آخری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اب گزشتہ آیت میں یہ تھا کہ جب ایمان والوں نے یہ کہا دوسروں سے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے کتنی مرتبہ ایسے ہوا ہے اور کتنے لشکروں کو تم نے دیکھا ہے کہ جو تعداد میں اور اسلحے میں کم ہونے کے باوجود کافروں پہ اپنے دشمنوں پہ غالب ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. تو چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ اس چیز کو مشروط کیا, اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ نے اپنے حکم سے ان کو فتح دے دی. تو وہی بإذن اللہ وہ یہاں پر بھی موجود ہے, فہزموہم بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے دشمن کو شکست دے دی. تو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے آتے ہیں, جیسا کہ فرمایا اِن ينصركم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. آل عمران میں فرمایا اللہ اگر تمہیں غالب کر دے تو تمہیں مغلوب کرنے والا کوئی نہیں ہے, اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرے تو تمہیں کوئی فتح دینے والا, تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں. تو اللہ کی طرف جب تک رجوع نہیں ہوگا سپاہی کا, فوجی کا, کمانڈر کا, قیادت کا, رعایا کا, مسلمانوں کا, جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا, اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوگا. بھروسہ اور اعتماد اگر سامان پر اور ظاہری اسباب پر ہوگا, اللہ کو ترک کر دیا جائے گا, تو پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی. وقتل داؤد جالوت, داؤد علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اپنے والد کے ہمراہ, یہ چھوٹے تھے ابھی لڑکے تھے اور نوجوانی کی عمر کے قریب, لڑکپن کی عمر تھی یا غالباً ابھی نوجوانی کی ابتدائی عمر تھی, اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کے ساتھ یہ طالوت کے لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک تھے. اللہ تعالی نے ان پہ مہربانی کی اور انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. مفسرین نے لکھا قتل کرنے کے مختلف طریقے, واللہ اعلم. ایک جو بات مفسرین نے لکھی وہ یہ کہ جب ان کو بھیجا گیا جالوت کے قریب لڑنے کے لیے تو جالوت نے اپنا پورا جسم لوہے میں چھپایا ہوا تھا, لوہے کی ذرا پہنی ہوئی تھی. تو داؤد علیہ السلام چونکہ لڑکے تھے اور لڑکپن میں شرارتیں وغیرہ اس کی طرف طبیعت زیادہ جاتی ہے, انہوں نے غلیل لی اور غلیل نما اس چیز میں ایک بڑا پتھر انہوں نے رکھا اور گھمایا اس کو. یہ وہ پتھر ہے جو اس فلسطین میں چھوٹے چھوٹے مسلمان بچے یہودی فوجیوں کو مارتے ہیں, جن کے پاس جدید قسم کا اسلحہ ہے اور فلسطینی مسلمان بچوں کے پاس سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں ہے. یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس قسم کا دھماکہ خیز مادہ بنا دیتا ہے, جیسا ابابیل کو اللہ نے, ترمیہم بحجارتن, یہ پتھر چھوٹا ہے لیکن اس کے پیچھے والی طاقت کو دیکھنا کون سی طاقت ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما, تم کہاں پھینک رہے تھے دشمن پہ مٹی, وہ تو ہم پھینک رہے. تو یہاں پر داؤد علیہ السلام نے وہ گھمایا اور گھما کے جو مارا اس کو, تو اس کے ماتھے کی تھوڑی جگہ خالی تھی یہاں اس کو لگا, اور پھر انہوں نے دوسرا مارا, دو تین پتھر جو بڑے بڑے انہوں نے مارے تو وہ وہیں وہ ہلاک ہو گیا, مر گیا. تو داؤد علیہ السلام کی نوجوانی کی قیادت اور بہادری وہاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی کہ یہ بچہ تو بہت بہادر ہے, نوجوان بہت بہادر نوجوان ہے. تو انہوں نے ان کو اپنا قائد بنا لیا. جو حقیقی قائد تھے وہ طالوت ہی تھے. اور بعد میں پھر جب ان کی عمر ذرا زیادہ ہوئی, مفسرین نے جس طریقے پہ لکھا واللہ اعلم, کہ بعد میں پھر یہ ان کو اس لشکر میں اچھا عہدہ ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قیادت سے نوازا, اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے نوازا, حکمت سے نوازا, وآتاہ اللہ الملک, اور پورے اس ملک کے یہ بادشاہ بن گئے. والحکمہ وعلمہ مما یشاء, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا, جو کچھ اللہ نے چاہا ان کو سکھایا. اور اب آخر فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اسی طریقے پہ زمین کا فساد ختم کیا جاتا ہے. یہ وہ مفہوم ہے جو سورہ الحج میں ہم نے پڑھا کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. اللہ تعالی لوگوں کے ذریعے لوگوں کو اگر نہ ہٹاتا, ایک کو دوسرے پہ غالب نہ کرتا, زمین پہ کوئی مسجد اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کی کوئی جگہ سلامت اور صحیح نہ رہتی. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالی بندوں ہی میں سے ایک کو دوسرے سے غالب کرتا ہے. تو ظالم کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ پیدا ہو جاتا ہے, ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہے. تو اس طریقے پہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جن کے ذریعے جہاں پر جس طریقے پہ جب بھی چاہتا ہے خیر کے کام کو اس طریقے پہ جاری کرتا ہے کہ شر ختم ہو جاتا ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اللہ تعالی لوگوں کے ذریعے اگر ایک دوسرے کو نہ ہٹاتا نہ ختم کرتا تو لفسدت الارض, زمین پر فساد پھیل جاتا. ولكن الله ذو فضل, لیکن اللہ تعالی صاحب فضل ہے. على العالمین, تمام عالمین پر, تمام کائناتوں پر. تلک آیات اللہ, یہ اللہ تعالی کی آیات ہیں. نتلوہا, جو ہم تلاوت کرتے ہیں. علیک, آپ پر, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, بالحق, حق کے ساتھ. انک لمن المرسلین, اور آپ بھی رسولوں میں سے ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو وحی کے ذریعے, تلاوت کا معنی یہ ہے کہ وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی جاتی ہیں اور آپ کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. اور چونکہ آپ رسول ہیں, آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے. آپ رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول گزرے, آپ سے پہلے بھی رسول گزرے, اور ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی تھی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کلام کیا, ان کو کلیم کا لقب ملا, اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بنے. اس طریقے پہ فرمایا کہ تلک الرسل, یہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے فضیلت بخشی ان میں کے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ, ان میں سے وہ بھی ہے جس سے اللہ نے بات کی. ورفع بعضهم درجات, اور ان میں کے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے جبریل کے ذریعے اس کی تائید کی, اس کی مدد کی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر اللہ تعالی چاہتا, مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, واضح نشانیوں کے آنے کے بعد قتل و غارت گری لوگوں میں نہ ہوتی. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, ان میں سے کچھ ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے کچھ, مَنْ كَفَر, وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا, اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو قتل و غارت گری نہ ہوتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ تعالی جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کر گزرتا ہے. یعنی اس میں حکمت ہے, قتل و غارت گری نہ ہوتی, خون ریزی نہ ہوتی, اختلاف نہ ہوتا, تو شر اور خیر میں تمیز کیسے ہوتی؟ اور شر اور خیر میں تمیز نہ ہوتی تو دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا جاتا؟ اگر انسان کی آزمائش شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے دونوں طریقوں پہ نہ ہوتی, جس طریقے پہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں. انسان کی آزمائش اگر نہ ہوتی تو پھر دنیا اس لیے بنائی گئی, انسان کو اس لیے بھیجا گیا, اور ایمان اور کفر کو رکھا گیا, اور انسان کو آزادی دی گئی, عقل دی گئی, سمجھ بوجھ دی گئی, علم اور دانش اس کو دیا گیا. انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے بھیجا, آسمانی کتابوں کو اللہ نے نازل کیا, ہدایت والے راستے کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے اپنے بندوں کو ہر دور, ہر مقام, ہر جگہ اللہ نے بھیجا اور بھیج رہا ہے, اس لیے کہ تمام انسانوں پہ حجت قائم ہو جائے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور اس میں انسان کی آزمائش ہے, اللہ کی بڑی حکمت ہے, اور وہ حکمت یہی ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو. ورنہ اگر اللہ تعالی اس بات کا فیصلہ فرما لے کہ کوئی شخص اب اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو کس میں جرت ہے کہ وہ صراط مستقیم کا انکار کرے, اور کس میں جرت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے, اور کس میں جرت ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑے, اس کی زمین پر چلتے ہوئے اس کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے اسی کا کفر کیسے کو. لیکن اللہ تعالی نے چھوٹ دی ہے, مہلت دی ہے آزمائش, اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ایسا نہ ہوتا, لیکن اس میں حکمت ہے, تم لوگوں کی اس میں آزمائش ہے, اور اللہ تعالی آزمائش چاہتے ہیں, اور ضرور تم لوگوں کو آزمایا جائے گا, جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں یہ بات موجود ہے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.